بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج اصل تو ہمارا ریاض الصالحین کا دن ہے، لیکن چونکہ ابھی چند دنوں میں ہی 15 شعبان بھی آ رہی ہے، تو شعبان کے مہینے کے بارے میں اور اسی طرح 15 شعبان کے بارے میں بھی کچھ بات کر لیتے ہیں. یہ بھی اچھا ہوا کہ بعضوں کی طرف سے یاد دہانی کرائی گئی، اور اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ بسا اوقات کوئی خاص موقع آ رہا ہوتا ہے تو اس سلسلے میں بات کرنی چاہیے. احادیث کی تعلیمات کا بھی یہی تقاضا ہے. قرآن و حدیث میں ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ جس وقت کسی خاص موقع کے لحاظ سے کسی خاص بات کی ضرورت ہو تو اس عنوان پر بات ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رمضان کے بارے میں تعلیم دی، اور اسی طرح موقع بموقع جیسے حالات ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کی مناسبت سے تعلیمات فرمایا کرتے تھے. تو یہ بہت اچھا ہوا کہ بعضوں کی طرف سے یاد دہانی ہو گئی کہ 15 شعبان کے بارے میں بات کر لی جائے. اس کو ہم ترتیب سے اگر ہم سمجھیں، اللہ کرے کہ جو بھی ضروری باتیں ہیں وہ آج ہو جائیں، باتیں مکمل ہو جائیں گی. جو ضروری باتیں ہیں تفصیلات میں ہم کوشش کریں گے کہ نہ جائیں، ضروری باتیں ہو جائیں گی، اس کے بعد وقت ہوگا تو انشاءاللہ ریاض صالحین بھی پڑھ لیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض ضعیف روایتوں میں یہ دعا منقول ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. رجب کا مہینہ ویسے حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کی اہمیت اس لحاظ سے بڑھ جاتی ہے کہ رجب شروع ہوا، اس کے بعد شعبان اور پھر رمضان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ دعا منقول ہے، بعض اس حدیث کو اس دعا کو بہت ہی ضعیف قرار دیتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ کوئی مسئلہ تو ہے نہیں بلکہ ایک فضیلت کی چیز ہے، اور ضعیف روایت فضائل میں معتبر مان لی جاتی ہے. بہت سے علماء نے اس کو بیان فرمایا ہے، تو ظاہر ہم ان تفصیلات میں تو نہیں جائیں گے، بس اتنا ہے کہ یہاں پر آج میں جو بات کروں گا چونکہ وہ فضائل کے سلسلے میں ہے تو بہت سی ضعیف روایتیں بھی ہوں گی اور بہت سی صحیح روایتیں بھی ہوں گی. بہرحال، تو رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو دعا کی جاتی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ، رجب کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما، اور شعبان کا مہینہ ہمارے لیے باعث برکت بنا، اور جب ان دو مہینوں میں برکت ہوگی، اوقات میں برکت ہوگی. اور ظاہر برکت کے معنی کیا؟ برکت کے معنی ہیں کہ اس جو اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کو اس سے پوری منفعت انسان حاصل کر سکے. تو رجب میں برکت کے معنی یہ ہیں کہ رجب کے اوقات کو انسان اپنے لیے قیمتی اور قابل نفع بنا لے. شعبان میں برکت کے معنی یہ ہیں کہ شعبان کے ایام کو انسان، شعبان کے دن و رات کو اللہ انسان اپنے لیے قیمتی بنا لے. جب یہ دو مہینے انسان کے باعث برکت ہوں گے، برکت کے اعمال اس میں کر لیے اور اس نے اپنے اوقات کی قیمت ذرا بڑھا دی اور قیمتی اعمال کر لیے، تو گویا اپنے آپ کو اس نے تیار کر لیا رمضان کے لیے. اس لحاظ سے رجب سے ایک لحاظ سے تیاری شروع ہو جاتی ہے رمضان کی. پھر اس کے بعد شعبان شروع ہوا. شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ تعلیم دی کہ دیکھو، شعبان کے چاند جو ہے اس کا اور اس کی تاریخوں کا اچھی طرح خیال رکھا کرو. احصو ہلال شعبان لرمضان، دیکھو شعبان کے چاند دیکھنے کے بعد اس کی تاریخوں کا، ایک تو چاند دیکھنے کا اہتمام کرو اور پھر اس کی تاریخوں کا اچھی طرح اہتمام کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان میں غلطی ہو جائے. تو شعبان کی کون سی تاریخ چل رہی ہے، اس کا اہتمام ہو، اور پھر اس کے لحاظ سے پتہ چلے گا کہ 30 شعبان کب ہے، 29 کب ہے، چاند کب دیکھنا ہے، چاند نظر نہ آیا تو 30 تاریخ شمار کریں گے۔ یہ بہرحال ایک تو تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی ہے کہ شعبان میں اس کا خیال رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی رمضان کے بعد، رمضان تو پورا مہینہ روزے کا ہی ہے، تو رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ شعبان میں ہوا کرتے تھے۔ یہ صحیح حدیثوں میں اس کا ذکر بخاری وغیرہ کی روایات میں ملتا ہے۔ اب اس کی جو بھی وجہ ہو، لیکن بہرحال شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے، اور صحیح روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، کئی روایتیں اس سلسلے میں موجود ہیں۔ اس میں حکمتیں بھی بہت سی ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ اب مثلا اگر ازواج مطہرات میں سے بعضوں کے روزے باقی رہ گئے ہیں، اگر پچھلے رمضان کے رہ گئے تھے یا کوئی اور روزے رہ گئے تھے، تو چلو ٹھیک ہے، اب وہ روزے رکھ لیں، آئندہ رمضان آنے سے پہلے پہلے پچھلے سال کے جو روزے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے تو ازواج مطہرات کے لیے بھی روزہ رکھنا آسان ہو گیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی اہتمام کی ضرورت اب نہیں رہی۔ ویسے بھی کھانوں کا اہتمام تو نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے تو ازواج مطہرات کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جاتا تھا۔ اور جیسے عام طور سے ہوتا ہی ہے گھروں میں کہ مرد کا روزہ ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے دوست، اور بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، روزہ رکھنے میں سہولت رہتی ہے، اگرچہ ہمارا معاملہ ذرا مختلف ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے تکلفات زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک تو بہرحال یہ بھی حکمت ہوتی ہے، یہ حکمت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ شعبان جو ہے وہ گویا رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، یعنی شعبان میں چند روزے رکھ لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بڑی ہمت اس سلسلے میں حاصل تھی، قوت حاصل تھی کہ کئی کئی دن بغیر کھائے پیے گزارا کر لیتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی کم کھانے پر گزارا کرتے تھے، لیکن انہیں منع کیا تھا کہ لگاتار روزے صوم وصال بغیر درمیان میں کھائے پیے تمہارے لیے روزہ رکھنا منع ہے، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن لگاتار روزے رکھتے تھے درمیان میں کھائے بغیر۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ تو رکھتے ہیں، فرمایا کہ میرا معاملہ مختلف ہے، میرا معاملہ یہ ہے کہ اب من جانب اللہ مجھے قوت مل جاتی ہے، انی ابی تو یطعمنی ربی و یسقینی۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، گویا اپنے آپ کو روزوں کا مزید عادی بنایا جا رہا ہے، حالانکہ ہر مہینے میں روزوں کا ویسے بھی اہتمام ہوتا تھا، کھانوں کی ویسے بھی قلت تھی، لیکن پھر بھی شعبان میں زیادہ اہتمام بڑھ جاتا تھا۔ لیکن پھر ہم جیسے کمزوروں کے لیے یہ فرما دیا کہ دیکھو رمضان سے 2 دن پہلے تو بالکل روزے نہیں رکھنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم روزے و نفل اور فرض کو ساتھ ملا دو، جیسے کوئی فرض نماز 4 کے بجائے 6 رکعت پڑھ لے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ تو سب لوگوں کے لیے فرما دیا کہ رمضان سے 2 دن پہلے تو روزے نہیں رکھنے، لیکن ہم جیسے کمزوروں کے لیے بھی فرما دیا کہ دیکھو نصف شعبان ہو جائے، 15 شعبان کا تک تو روزہ رکھ لو ٹھیک ہے، اس کے بعد روزے نہ رکھو۔ کیوں؟ شعبان کے شروع 2 ہفتوں میں روزے رکھنے ہیں، رکھ لو، اس کے بعد گویا کہ تم نے روزوں کا اپنے آپ کو ذرا عادی بنا دیا، اب 2 ہفتے اس حال میں گزار لو، 15 دن تقریباً اس حال میں گزار لو کہ اب ذرا طاقت آ جائے جسم کو، جسم میں ہمت آ جائے، طاقت آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شعبان میں روزے زیادہ رکھ لیے، اس کی وجہ سے فرض جب رمضان کے روزے شروع ہوئے تو کمزوری ہو گئی۔ اب کمزوری میں ظاہر ہے کہ وہ روزوں میں فرض ادا کرنے میں وہ قوت نہیں رہے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے جا کر رمضان کے آخری عشرے میں جا کر روزے چھوڑنے ہی پڑ جائیں۔ تو فرمایا کہ ہم جیسے کمزوروں کے لیے فرمایا کہ نصف شعبان کے بعد پھر روزے رکھنے چھوڑ دو۔ سب کے لیے نہیں ہے یہ حکم، یہ کمزوروں کے لیے ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزے رکھنا چھوڑ دو تاکہ جسم میں ذرا طاقت آ جائے۔ یہ تو عام تجربہ ہے کہ انسان رمضان میں جب روزے شروع کرتا ہے، شروع کے ایام عادت نہیں ہوتی تو عادت ہونے میں چند دن عادت ہوتے ہوتے گزر جاتے ہیں، پھر عادت ہو گئی اب تو ٹھیک ہے، کوئی روزہ زیادہ محسوس بھی نہیں ہوتا، بلکہ شروع سے ہی بہت سو کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن اخیر کے جب دن آتے ہیں تو ذرا کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے، کمزوری کا احساس ہونے لگتا ہے، حالانکہ ہمارا صرف وقت ہی بدلتا ہے کھانے کا، کھانے کی مقدار کم نہیں ہوتی، بس اتنا ہے کہ وقت بدل جاتا ہے، صبح صادق سے لے کر مغرب تک کوئی چیز کھانے پینے سے، انسان ہر چیز کھانے پینے سے روکا رہتا ہے، کچھ کھاتا نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں فرق پڑتا ہے، ورنہ کھانوں کی مقدار میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کمی نہیں آتی، بلکہ شاید اضافہ ہی ہو جاتا ہے، کھانوں میں رمضان میں اضافہ ہی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اب چونکہ اس کے باوجود بہت سے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ رمضان کے جب اخیر آنے لگا تو اب ذرا کمزوری محسوس ہونے لگی، تو اگر شعبان میں بھی کثرت سے روزے رکھے پھر رمضان میں رکھے تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ تو اس لیے ہم جیسے کمزوروں کے لیے فرمایا کہ نصف شعبان کے بعد پھر روزے رکھنا چھوڑ دو۔ یہ تو خیر کچھ بنیادی شروع کی باتیں ہو گئیں، اب اس کے بعد ہم اصل جو 15 شعبان ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 15 شعبان یعنی 14 شعبان جو ہے اس کی جو رات ہوتی ہے، رات سے 15 شعبان 15 تاریخ شروع ہو گئی، تو 15ویں تاریخ جو ہے اس کی رات میں عبادت کرنا یہ تو کئی روایتوں سے ثابت ہے، رات کی عبادت بہت سی روایتوں سے ثابت ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، جنہوں نے کیا ہے سرسری نظر کی وجہ سے انکار کیا ہے، ورنہ وہ تو کثرت سے اس بارے میں روایتیں موجود ہیں۔ ہاں دن کا جو روزہ ہے 15 شعبان کا روزہ، اس بارے میں جو روایت ہے ایک ہی روایت ہے اور وہ ضعیف روایت ہے، بعضوں نے انتہائی ضعیف کہا ہے، اور اسی روایتوں کے بارے میں پھر یہی علماء میں اختلاف رہتا ہے کہ اچھا اب اس کو ہم مستحب کہیں یا نہ کہیں، بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ۔ پہلے ہم رات کی عبادت پر آتے ہیں۔ جہاں تک رات کی عبادت ہے، پہلی بات تو اس کا نام ہے شب برات، ہمارے لوگوں میں معلوم شب برات، شب برات کہاں سے آئی؟ لوگ کہتے ہیں نام ہی غلط ہے، یہ نام ہی بدعت ہے۔ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ نام بدعت کب ہوگا؟ جب ہم اس نام کو یہ کہیں کہ یہ نام ثابت ہے، یا اس نام سے پکارنا اس رات کو سنت ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے، تب بدعت ہوگا۔ اصل میں بہت سے لوگ بدعت کا مفہوم نہیں جانتے، لوگوں کا خیال، بعضوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہر نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے، اگر ایسا ہی ہوتا تو خود انسان کا وجود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا اس کا وجود بدعت ہو جانا چاہیے، ظاہر ہے کوئی اپنے بارے میں تو نہیں کہے گا کہ میرا وجود بدعت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ذرا اور اس کو سمجھنے کے لحاظ سے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ مدرسے کا قیام، مثال کے طور پر مدرسے کا قیام ہے، اس میں اتنے سال کا کورس ہوگا، سب دین کے لیے اتنے سال کا کورس ہوگا، پہلے سال یہ پڑھیں گے، اس کے بعد یہ پڑھیں گے، پھر تفسیر پڑھیں گے، تفسیر میں فلانی کتاب پڑھیں گے، اور اتنے بجے یہ کتاب ہوگی، اتنے بجے یہ کتاب ہوگی۔ یہ تو ہم ایک لازم کر رہے ہیں کہ طلباء کو اس وقت ہی پڑھنا ہوگا، طالبات کو اس وقت ہی پڑھنا ہوگا، اتنے بجے تفسیر ہوگی، کوئی اس کو بدعت نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین علم حاصل کرنا جو فرض ہے، یا اس کے بعض درجات فرض ہیں بعض مستحب ہیں، تو ضروری نہیں کہ فرض ہی ہو، بہرحال دین علم حاصل کرنا جو کہ پسندیدہ اور مطلوب ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو اسباب اختیار کیے گئے ہیں وہ اسباب بدعت نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہم ان اسباب کو اسباب ہی کے درجے میں قرار دیتے ہیں۔ ہم مثلا منگل کو تفسیر ہوتی ہے اور جمعرات کو ہماری ریاض صالحین ہوتی ہے، کوئی کہے یہ بدعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے ریاض صالحین پڑھانا، بالکل صحیح، ریاض صالحین کا وجود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، تو اس کتاب کا نام ریاض صالحین رکھنا یہ بھی بدعت نہیں، یہ نام جو ہیں، یہ جیسے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ بغیر سوچے سمجھے اس کو بدعت کہہ دیتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی ہمیں معلوم ہو کہ اس کی حقیقت کیا ہے، بات تو بالکل واضح ہے۔ بخاری شریف کا نام بخاری رکھنا یہ بھی ثابت نہیں ہے، تو بخاری کا نام ہی بدعت ہوا، حالانکہ اس کو کوئی بدعت نہیں کہتا۔ اسی طرح اس رات کو شب براءت کہنا یہ یا لیلۃ البراء کہنا کسی حدیث سے تو ثابت نہیں ہے، لیکن بہرحال اس نام کو بدعت کہنا بھی درست نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اچھا لیکن یہ نام کیوں رکھتے ہیں، کیوں براءت کہتے ہیں، یہ لفظ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ ہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ براءت کے معنی معافی کے آتے ہیں۔ قرآن میں آیا مثلا، قرآن سے ہم ایک آیت لے لیں، ام لکم براءت فی الزبر، براءت کے معنی معافی، بس کافی ہے، ایک آیت ہمارے سامنے آ گئی، اور بھی آیتیں ہیں قرآنی آیات احادیث وغیرہ، ایک آیت کافی ہے۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے لفظ برات استعمال فرمایا جس کے معنی معافی کے بھی بیان کیے گئے ہیں، اور اسی کے قریب قریب دوسرے معنی جو بھی ہم لے لیں. اور یہ جو رات ہے 15ویں شعبان کی رات، لیلۃ النصف من شعبان حدیث میں اس کو کہا گیا ہے. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا لیلۃ النصف من شعبان، یعنی نصف شعبان کی رات، 15ویں شعبان کی رات. تو لیلۃ البراءت جو اس کو کہتے ہیں، یہ شب برات جو کہتے ہیں، برات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ معافی کی رات ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں معافی کے اعلانات ہوتے ہیں اور کثیر تعداد میں لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، معاف کیے جاتے ہیں. اس وجہ سے اس کو معافی کی رات کہا ہے. یہ معافی کا لفظ اگر ہم کہہ دیں معافی کی رات، وہ بھی ٹھیک، شب برات کہہ دیں وہ بھی ٹھیک، لیلۃ البراء کہہ دیں وہ بھی ٹھیک، اور اگر ہم لیلۃ النصف من شعبان کہہ دیں تو وہ حدیث سے ثابت ہے. بہرحال نتیجہ سب کا ایک ہی ہے، اور یہ نام ثابت نہیں، لیکن ہے حقیقت کہ یہ رات ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان ہوتا ہے. اس بارے میں افراط و تفریط، بعض لوگ بالکل انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ غلط ہے. بعض لوگ حد سے آگے بڑھتے ہیں کہ نہیں نہیں فضیلت ہے، ثابت ہے، صحیح روایتیں ہیں، اور چاہے اس میں یہ بھی کرنا چاہیے یہ بھی کرنا چاہیے، اور اپنی طرف سے زائد اعمال کا اضافہ کر لیتے ہیں. ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اعتدال، درمیان کی صورت. احادیث سے اس کی فضیلت ثابت ہے، ہم مانتے ہیں کہ فضیلت ہے. احادیث سے اس میں کوئی خاص عبادت اگر منقول ہوتی تو ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے وہ کر لیں، نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی عبادت کو ہم خاص نہیں کریں گے. یہ خلاصہ ہمارے ذہن میں رہے. اب میں چند روایتیں بتا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں جو روایتیں منقول ہیں. روایتیں جیسے میں نے بتایا بہت سی ہیں، لیکن چند باتیں ذہن میں ہونی چاہیے. ایک حدیث ہے، نسائی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ ایسا مہینہ ہے کہ شعبان کے بارے میں فرمایا کہ ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب روزوں کی کثرت، شعبان میں روزے کیوں کثرت سے رکھتے ہیں، اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، رب العالمین کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے دار ہوں. ایک حدیث ہے، یہ تو خیر شعبان کی بات ہو گئی، ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یطلع اللہ علی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، لیلۃ النصف من شعبان میں اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتے ہیں بندوں کی جانب. کسی کو جھانک کر دیکھنا، نظر رحمت فرمانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ لیلۃ النصف من شعبان میں ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اب عبادت کی اہمیت بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کون عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھ رہے ہیں تو اور زیادہ. کوئی ہمارا بڑا ہو، کوئی بزرگ ہو، اور وہ کہے کہ اچھا دیکھو میں فلانے رات میں آؤں گا، میں دیکھوں گا تم کس طرح عبادت کرتے ہو، انسان پہلے سے اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اچھا ٹھیک ہے چلو آئیں گے تو ہم ان کو بھی ذرا خوش کر دیں کہ ان سے دعائیں مل جائیں. یعنی ریاکاری مقصد چاہے نہ ہو، بس یہی ہو کہ اچھا ٹھیک ہے ان سے دعائیں مل جائیں، ان کا دل ہم سے خوش ہو جائے، تو اللہ والوں کو خوش کرنا بھی ایک اچھی بات ہے. بہرحال وہاں پر بھی دو نیتیں ہو سکتی ہیں، میں صرف مثال دینا مقصود تھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر رحمت ہوتی ہے مخلوق کی جانب. ایک حدیث ہے جو ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ينزل ليلة ان الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان، کہ ليلة النصف من شعبان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. کہاں؟ آسمان دنیا تک. گویا اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا تک، اور مغفرت ہو جاتی ہے. فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، اس زمانے میں ایک قبیلہ تھا عرب کا جو کلب یا بنو کلب کہلاتے تھے. جن کو عربی آتی ہے وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کلب کتا، یہ بھی کوئی نام رکھنے کا ہے. کلب کے معنی کتے کے بھی آتے ہیں، درندے کے بھی آتے ہیں، اور یہ لوگ چونکہ اپنی بہادری اور شجاعت کو پر فخر کرتے تھے اور اس کا اظہار کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے اپنے لیے نام منتخب فرمایا کلب، کہ ہم درندے ہیں، بہادری کے معنی میں. بہرحال تو ان کے پاس بکریاں بہت تھیں، ایک قبیلہ اس لحاظ سے مشہور تھا کہ ان کے پاس بہت زیادہ بکریاں، بھیڑ بکریاں، اس میں بکری میں سے بکری نہیں، بھیڑ بکری وغیرہ سب آ گئی، ان کے پاس بہت کثرت سے تھی، بڑی بڑی زمینیں تھیں ان کے پاس جس میں بکریاں اور بھیڑ بکریاں وغیرہ ان کی بھری رہتی تھی. اور ظاہر ایک ایک بکری پہ، ایک ایک بھیڑ پہ کتنے بال ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے یہ بات فرمائی، یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو کہ قبیلہ کلب جن کو تم جانتے ہو، ان کی جو بھیڑ بکریاں ہیں، ان کے جسم پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کی جتنی تعداد ہے، اس تعداد سے زیادہ مقدار میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ کثرت کو بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال اختیار فرمائی ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہو گئی۔ اسی طرح ایک حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لیلۃ النصف من شعبان ہوتی ہے، نادا منادن، تو ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، فرشتے کی طرف سے گویا ندا آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان کیا جاتا ہے، هل من مستغفرن، اصل تو اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما رہے ہیں لیکن وہ اب فرشتے کے ذریعے سے ہے، یہ براہ راست اللہ تعالیٰ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال ندا ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے، هل من مستغفرن، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں، اعلان ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مانگو۔ اللہ تعالیٰ جب پوچھ رہے ہیں کہ ہے کسی کو مغفرت کی ضرورت ہے، ہم کہیں گے لبیک یا اللہ، ہم ہیں، ہمیں ضرورت ہے۔ ہے کوئی ضرورت مند جس کی میں ضرورت پوری کروں، ہم کہیں گے یا اللہ، ہم ہیں، ہم ضرورت مند ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ رات دعا کی اور عبادت کی رات ہے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات طویل سجدہ فرمایا، بہت طویل سجدہ فرمایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ آپ کا سجدہ اتنا طویل ہو گیا، ویسے بھی آپ کے سجدے طویل ہوتے تھے لیکن اس رات بہت طویل سجدہ ہو گیا، میں پریشان ہو گئی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی حالت میں روح نہ قبض ہو گئی ہو۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کو حرکت دی تو اس میں حرکت تھی، مجھے تسلی ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، میری پریشانی دور ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدے سے سر اٹھایا، نماز ختم کی، تو نماز ختم کرنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے عائشہ، یا بعض راویوں نے فرمایا کہ عائشہ کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی محبت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حمیرا کہا کرتے تھے، سرخ رنگ کے معنی میں حمیرا، یا حمیرا، یا عائشہ، کیا تمہارا خیال یہ تھا کہ میں کہیں اور کسی اور کے پاس چلا گیا ہوں؟ میں نے خیانت کی ہے کہ تمہاری باری میں کہیں اور چلے گیا، یعنی کیوں دیکھنے آئی تھی کہ میں کہاں ہوں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں نے تو آپ کو دیکھ لیا تھا کہ آپ سجدے میں ہیں، بس مجھے یہ اندیشہ ہو رہا تھا کہ کہیں آپ کی روح نہ قبض ہو گئی ہو کہ اتنا طویل سجدہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ جانتی ہو، اتدرینا یلیلۃ النہار، جانتی ہو کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں، آپ بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لیلۃ النصف من شعبان ہے، یہ لیلۃ النصف من شعبان ہے، اور اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتے ہیں اپنے بندوں کی جانب اس رات میں، اور جو مغفرت طلب کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے ہیں، جو اللہ سے رحمت کے طالب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ پھر آگے مزید بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ بہرحال یہ چند روایتیں میں نے اس لیے بتا دیں تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور ایک حدیث ہے جس میں روزے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لیلۃ النصف من شعبان ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقوموا لیلہا، رات میں قیام کیا کرو، عبادت کیا کرو، وصوموا یومہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھا کرو۔ یہ ایک حدیث ہے روزہ رکھنے کے بارے میں، اگرچہ جیسے میں نے بتایا روایت ضعیف ہے، اور دن میں روزہ رکھ لیا کرو اس لیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ، اس لیے کہ غروب الشمس سے اللہ تعالیٰ رحمت کا نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا تک، فَيَقُولُ، اور اعلان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی دوں، جن کو مال و دولت کے لحاظ سے تنگی ہو اور اخراجات کے لحاظ سے تنگی ہو، یہ وقت ہے مانگنے کا، مغفرت مانگے انسان روزی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے، دنیا کے لحاظ سے جو مشکلات ہیں وہ مانگے، اور اگر کوئی بیماری ہے تو تیسرا سوال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کوئی تکلیف میں مبتلا شخص کہ میں اس کو عافیت دوں۔ یہ تین قسم کے اعلانات تو حدیث میں، اس حدیث میں بیان کیے گئے۔ بہرحال یہ چند مثالیں تھیں کہ احادیث میں بہرحال یہ رات اور دن کا ذکر ملتا ہے. اس لیے اس دن اس رات کی عبادت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے, اور دن میں روزے کا انسان اہتمام کر لے تو اچھا ہے, لیکن اس کو کوئی یہ اعتقاد نہ رکھے کہ یہ سنت ہے. بعضوں نے اس کو مستحب کہا ہے, بعضوں نے مستحب ہونے کا انکار کیا ہے, لیکن ہم اس لحاظ سے رکھ لیں کہ چلو شعبان میں ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے ہی تھے, اور 15 شعبان ایام بیض میں بھی آ جاتا ہے. ایام بیض 13, 14, 15 جو تاریخ ہوتی ہیں وہ ایام بیض کہلاتے ہیں. یہ چونکہ ان کی راتیں روشن ہوتی ہیں, چاند پورا ہوتا ہے نا, 13, 14 اور 15 کا چاند مکمل ہوتا ہے, اس میں روشنی زیادہ ہوتی ہے, تو یہ ایام بیض یعنی ایام اللیال بیض کہ وہ راتیں جن میں روشنی ہوتی ہیں ان کے دن, تو 13 تاریخ اور 14 اور 15 تاریخ کے روزے ویسے بھی مستحب ہیں. تو انسان یہ 15 تاریخ کا اگر اس کے ساتھ 3 دن رکھ لے بہت ہی اچھا ہے کہ 13, 14, 15 تاریخ کا روزہ رکھ لے تو ایام بیض کے روزے ہو جائیں گے. بہرحال تو جو حدیث خاص 15 شعبان کے بارے میں ہے وہ تو ضعیف ہے, لیکن ویسے ہی شعبان کے روزے رکھنا اور اسی طرح یا ایام بیض کے روزے رکھنا اس کا تو استحباب ہے, تو اس لیے 15 کا بھی روزہ رکھ لیا جائے اچھا ہے. اور رات کی عبادت وہ تو اس کا اہتمام ہونا ہی چاہیے. اب اس رات میں عبادت کیا ہو, کون سی عبادت کی جائے, یہ ایک اہم سوال ہے. کیا عبادت کی جائے, جیسے پیچھے حدیثوں میں میں نے اسی لیے حدیثوں کا ذکر کیا تھا, ایک تو یہ کہ ہمیں یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جائے کہ احادیث میں بھی کئی روایتوں میں اس کا ذکر ہے, اور دوسری بات یہ بھی واضح ہو جائے کہ اس میں کیا کرنا ہے. تو احادیث میں ہمیں جو سکھایا گیا وہ کیا, دعا کا اہتمام, دعا کا اہتمام, استغفار کا اہتمام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا نا کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا, تو انسان اپنی ضروریات اللہ سے مانگے, استغفار کا اہتمام. اور آج کل کے حالات میں تو ہمیں ویسے بھی کثرت استغفار کی ضرورت ہے. تو یہ رات مغرب ہوتے ہی انسان مغرب کے جو مسنون اعمال ہیں شام کے وہ کر لے, نماز پڑھ لی, اس کے بعد پھر انسان اپنے اعمال میں لگ جائے, کھانا وغیرہ پہلے سے ہی کھا لیا جائے تو اچھا ہے, اگر روزہ نہ ہو تو پہلے سے انسان کھا لے تاکہ رات جو ہے وہ عبادت میں گزرے, وقت ضائع نہ ہو. انسان سوچتا ہے اچھا ٹھیک ہے آج رات جاگنا ہے جاگنا ہے تو دیر سے شروع کروں گا, اور شروع کرتے کرتے اچھا 12 بج گئے, اچھا چلو ٹھیک ہے اب ذرا تہجد کے وقت اٹھ کے کر لیں گے اور رات ختم ہو گئی. یہ نہ ہو, مغرب سے شروع کر دیں. رات دیر سے عبادت کرنا ضروری نہیں, بعد میں بھی کر لیں لیکن مغرب سے شروع کر دیں. یعنی اپنے اوپر بہت بوجھ بھی نہ ڈالیں, لیکن یہ بھی نہیں کہ اچھا بعد میں کریں گے بعد میں کریں گے اور معاملہ مؤخر ہوتا چلا جائے. اب استغفار کا اہتمام ہے, تلاوت کا اہتمام ہے, اور ویسے بھی شعبان کا مہینہ شروع ہونے کے بعد تو تلاوت کا اہتمام شروع کر ہی دینا چاہیے, اس لیے کہ انسان عادی ہو جائے قرآن پڑھنے کا تو رمضان میں زیادہ تلاوت کر سکے. تو تلاوت کا اہتمام ہو, استغفار کا اہتمام ہو, تسبیحات کا اہتمام ہو, درود شریف کا اہتمام ہو, ہو سکے صلاۃ و تسبیح پڑھ لیا جائے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مثال کے طور پر یہ کام ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ کام خاص طور پہ سنت سمجھ کر کیے جائیں, بلکہ صلاۃ و تسبیح پڑھ لی جائے یہ بھی مغفرت کا ایک ذریعہ ہے. اس طرح کے اعمال, سورہ یاسین اور سورہ ملک تو انسان رات کو ویسے بھی ہر رات پڑھ لیا کرے, تو سورہ ملک پڑھ لی, سورہ الفلامیم سجدہ جو ہے وہ پڑھ لی, اور سورہ واقعہ انسان پڑھ لے, اور سورہ یاسین پڑھ لے, جو کچھ اعمال رات کے ہیں وہ مسنون اعمال جو روزانہ کرنے ہیں وہ بھی کرے, اور مزید اعمال کر لے, اور اپنے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنے بڑوں کے لیے, اور اسی طرح اپنے مرحومین کے لیے جن کا انتقال ہو گیا, جو زندہ ہیں محسنین ہیں ان کے لیے, اور پوری امت کے لیے دعا مانگے, اور اس میں کچھ نہ کچھ اعمال کر کے امت کے لیے جس طرح دعا مانگ رہا ہے اسی طرح امت کو ثواب بھی پہنچا دے. پوری امت کا ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کی وجہ سے حق بنتا ہے, تو سب کے لیے دعا بھی کر لے اور کچھ نہ کچھ پڑھ کر سب کو ثواب بھی پہنچا دے. یہ مختلف اعمال ہیں, کسی عمل کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پر دو باتیں اور کر کے ہم اس عنوان کو ختم کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ کیا ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں؟ ہاں, احادیث میں ان کا بھی ذکر ہے. جو احادیث میں نے بیان کی تھیں وہ پوری نہیں تھیں, اس لیے کہ میں تو صرف مثال کے طور پر پیش کر رہا تھا. مختلف روایتوں میں جو مختلف حضرات بیان کیے گئے ہیں, مختلف لوگوں کا جو ذکر ہے جن کی مغفرت نہیں ہوتی, وہ تقریباً 5-6 افراد ہیں، بلکہ زیادہ ہیں، 8 کے قریب ہیں. مثلا نمبر ایک مشرک، مشرک کی مغفرت نہیں ہے. نمبر دو وہ شخص جو قاتل ہو، ناحق کسی کو قتل کیا ہو اور اس کے معافی کے اسباب اس نے اختیار نہ کیا ہو. نمبر تین زانی، مرد ہو یا عورت جس سے زنا کا صدور ہوا اور کرتا رہا اور توبہ نہ کی ہو. نمبر چار شرابی، جو شراب کا عادی ہو، نشے کا عادی ہو اور توبہ نہ کرے. توبہ تو ہر گناہ کو معاف کر سکتے، توبہ سے تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف فرما دیتے ہیں. شرک سے بھی انسان توبہ کر کے ایمان میں داخل ہو جائے تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے. بہرحال وہ تیرا صالحین کا ہمارا عنوان چل ہی رہا ہے، توبہ کا بیان وہ تو وہاں پر ہے ہی. تو اس لیے یعنی ویسے تو احادیث میں یہ کہا گیا کہ مشرک ہے، قاتل ہے، زانی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر توبہ کر لی تو پھر یہ بھی گناہ معاف ہو سکتے ہیں. تو مشرک ہو گیا، قاتل ہو گیا، زانی ہو گیا، شرابی جو شراب کا عادی ہو، نشے کا عادی ہو، چار ہو گئے. پانچواں متکبر، تکبر کرنے والا، اترانے والا، اس کی بھی مغفرت، عمومی مغفرت سے یہ بھی خارج کر دیا گیا ہے. اسی طرح نمبر چھ والدین کی نافرمانی کرنے والا اور ان کو تکلیف پہنچانے والا، یہ بھی خارج کر دیا گیا، مغفرت، عمومی مغفرت میں یہ لوگ داخل نہیں ہیں. اسی طرح جو دوسروں کے ساتھ کینہ اور عداوت رکھتا ہو بلا وجہ، دینی وجہ ہو تو الگ بات ہے، بلا وجہ، بلا کسی شرعی معتبر وجہ کے بغیر کسی سے بغض اور کینہ رکھنے والا، وہ بھی مغفرت عامہ سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور اسی طرح ایک اور شخص ہے قطع رحمی کرنے والا، آپس میں رشتہ داروں میں جو قطع رحمی ہو، آپس میں لوگوں میں اگر تعلقات ترک کلام ہو تو وہ لوگ بھی عموم مغفرت سے محروم کر دیے جاتے ہیں. اب یہاں سے ہم لوگوں نے بجائے اس کے کہ ہمارے جو کرنے کے کام ہیں وہ کرتے، ہم نے ایک نئی چیز جاری کر لی. جیسے ہم لوگوں کی عام عادت ہے کہ بجائے جو کرنے کی چیز ہے اس کے بجائے شیطان ہمیں کہتا نہیں نہیں اس طریقے سے یہ کر لو. اب کیا ہوتا ہے، اب شب برات آئی تو جو کرنے کے کام ہیں ان کو تو ہم بھول جاتے ہیں، ان کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا اور اپنی طرف سے نئے کام شروع کر دیتے ہیں. اب جو نہ کرنے کی چیزیں ہیں ان کو بھی میں مختصر بتا دیتا ہوں. مثلا ایک چیز تو ہم لوگوں میں بہت عام ہے، مبارکباد دینا، شب برات مبارک، شب برات مبارک. اور اب تو آسان ماشاءاللہ فون آ گیا سب کے ہاتھ میں، اچھا تو ایک اس رات میں فون ہاتھ میں ہی نہ لیا جائے. اتنا وقت ہی کیوں ملا کہ اتنے سارے گروپ میں جا رہے ہیں اور سب کو مبارکباد دے رہے ہیں، مبارکباد قبول کر رہے ہیں. اس کو چھوڑ دو، ان بدعات کو، بلکہ بس اپنے کام کرو یا عبادت کرو. لوگوں کی عادت ہو گئی مبارکباد دینا، جمعہ مبارک، شب برات مبارک، یہ مبارک، وہ مبارک. ثابت عمل نہیں ہے، مبارک رات ہے، اس میں انسان اپنے کام میں لگے، عبادت میں لگے، اصل کام کو چھوڑ کر ہم دوسرے فضول کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو ایک تو اس چیز سے بچنا ہے کہ بلا وجہ مبارکباد دینے کی کسی کو ضرورت نہیں. دوسرا ایک جو ہم لوگوں میں ایک عام چیز ہے اور بہت زیادہ رائج ہے، معافی مانگنا. کہاں سے آیا کہ 15 شعبان یا شب برات میں معافی مانگنی چاہیے؟ کہیں بھی نہیں ہے. ہاں اس کی اصل میں نے بتا دی کہ جن دو شخصوں میں آپس میں قطع تعلق ہوتا ہے وہ مغفرت سے محروم کر دیے جاتے ہیں. تو ہم نے یہ نکالا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس رات میں لوگوں سے معافی مانگنا شروع کر دو، میں نے کچھ کہا ہو، کچھ سنا ہو، کبھی کچھ ہوا ہو، معاف کر دینا. وہ تو پہلے سے ہی معاف کرانا چاہیے تھا، 15 شعبان کا کیوں انتظار کیا؟ وہ تو محرم سے ہی معاف ہو جاتا، پہلے سے ہی جب تکلیف دی تھی تبھی معافی کرا لیتے، نہیں دی تو بس کسی سے کوئی تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بلا وجہ ادھر ادھر معافی مانگنا اور اس میں اپنا وقت لگانا، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اس سے معافی مانگ رہا ہے یا اس سے معافی مانگ رہا ہے. اگر کسی کے ساتھ تعلق خراب ہیں تو ہاں معاملہ صاف کر لو، سلام کر لو اور اب آئندہ سے اپنے تعلقات اچھے کر لو، لیکن اس کے لیے 15 شعبان کا انتظار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، پہلے سے کر لے انسان. 15 شعبان میں، اب شب برات میں کسی سے کوئی معافی نہ مانگے، اس لیے کہ یہ کوئی مسنون یا مستحب عمل نہیں ہے، بلکہ خامخواہ اپنے اصل کام سے ہٹانے والا عمل ہے. پھر بعض لوگوں میں، ہمارے ملکوں میں تو بڑا عجیب عجیب اس میں رسوم ہوتی ہیں. اب جو وہاں سے آئے ہوئے ہم لوگوں میں بہت سے جو وہاں کے حالات سے واقف ہیں تو ان کو شاید ہو سکتا ہے بعض چیزوں میں یہ احساس ہو، یہ خیال ہو کہ وہ بھی کچھ سنت یا مستحب عمل ہے. بعض لوگ غسل کا اہتمام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عبادت کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار کر لے، لیکن اس کو سنت یا مستحب نہ سمجھے. بعض لوگ سمجھتے ہیں پوری رات جاگنا ضروری ہے، اس کو بھی کوئی شخص سنت مستحب نہ سمجھے، پوری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، رات میں انسان جتنا وقت عبادت میں گزار لے بہت اچھا ہے، لیکن اس کو ضروری نہ سمجھے، رات پوری رات جاگنے کو ضروری نہ سمجھے۔ رمضان میں نہیں ہے تو پھر شب برات میں کیسے ہوگا؟ بعض لوگ مخصوص قسم کی نمازیں پڑھتے ہیں کہ اچھا یہ اتنی رکعت پڑھنی ہے، اس میں یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کرنا ہے، اور اس میں یہ پڑھنا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ کوئی مخصوص عبادت، مخصوص طریقہ نماز کا نہیں ہے اس رات میں، سنت اور مستحب کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، یعنی احادیث کے لحاظ سے اس کو کوئی دینی عمل سمجھ کر نہ کرے۔ اسی طرح ہم لوگوں میں ایک مزاج یہ بن گیا ہے کہ اچھا جب عبادت کرنی چلو جمع ہو جاتے ہیں، انفراد عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا گھر کے اندھیرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اصل فضیلت اس کی ہے، لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ جب تک ماحول نہیں ملتا ہم کر نہیں سکتے۔ شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے اگر چند لوگ مل کر قرآن پڑھ لیتے ہیں، ساتھ ایک جگہ جمع ہو کر اگر عبادت کر لیتے ہیں، کوئی برائی نہیں ہے اس میں، لیکن اصل یہ ہے کہ اس میں تنہائی کی انفرادی عبادتیں ہیں، اجتماعی نہیں۔ اور بعض لوگ تو صلاۃ و تسبیح جماعت سے پڑھ لیتے ہیں۔ اب صلاۃ و تسبیح میں ہر شخص اپنی رفتار سے پڑھے گا تسبیح، کوئی تیز پڑھتا ہے، کوئی آہستہ پڑھتا ہے۔ ہم نے دیکھا حرم میں، وہاں لوگ آتے ہیں، بعض خاص علاقے کے لوگ ہیں آتے ہیں، اور جماعت سے زیادہ تر تسبیح پڑھتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ امام پڑھ لیتا ہے، تیز 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 پڑھ لیتا ہے، مقتدیوں کو پڑھنے کی ضرورت بھی شاید نہیں سمجھتے، وہ پتہ نہیں ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، لیکن اتنا تیز ہوتا ہے کہ بیچارہ مقتدی اگر پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ نہیں سکے گا، تو ان کی صلاۃ و تسبیح، ظاہر ہے وہ کہاں صلاۃ و تسبیح ہوگی۔ یہ نئی چیزیں جو ہم نے بعد میں ایجاد کی ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صلاۃ و تسبیح جماعت سے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہر ایک اپنی رفتار کے لحاظ سے تسبیح پڑھے گا، اور کتنا کوئی جلدی ختم کرتا ہے، کوئی آہستہ ختم کرتا ہے، تو ہر ایک اپنے اپنے لحاظ سے انفرادی طور پر ہی نماز پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر تو مردوں عورتوں کا اختلاط بے پردگی ہو جاتی ہے، بجائے عبادت کے گناہ کے کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بہت سی جگہوں پر حلوے بنائے جاتے ہیں، اب سوجی کا حلوہ یا جو بھی حلوے، ہمیں تو مزے چاہیے نا، عبادت کی بجائے ہمیں مزے چاہیے، تو ہم ان چیزوں کے انتظار میں رہتے ہیں۔ یہ سب چیزیں بالکل غلط ہیں، لغو اور فضول ہیں۔ انسان اپنی عبادتوں میں اپنا دل لگائے، اور اس سے بڑھ کر بعض جگہوں پر فائر ورکس، آتش بازی، اس کا بے اہتمام ہوتا ہے، وہ ویسے ہی فضول خرچی ہے۔ اور بعضوں کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ جو انتقال کرنے والے لوگ ہیں ان کی ارواح ہمارے گھروں میں آتی ہیں، عجیب عجیب فضول کام ہمارے لوگوں نے شروع کر دیے۔ تو جو بیوہ عورتیں ہیں وہ گھر میں تیار ہو کر بیٹھیں گی کہ ہمارے شوہر کی روح آئے گی تو ہم ذرا بن سنور کے تیار ہو کر بیٹھیں۔ اسی طرح بعض جگہوں پر تو ان کے لیے نرم بستر تیار کیے جاتے ہیں کہ وہ آ کر ہمارے گھر میں آرام کریں گے، یہ غلط خیالات ہیں۔ بہرحال، ویسے تو تذکرہ کرنے کی ضرورت بھی شاید نہیں تھی، لیکن اس لیے کر دیا کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو تو واضح ہو جائے۔ بہرحال یہ ہے، ہمیں جو چیز ثابت ہے قرآن و حدیث میں، جو بات ہم تک پہنچی ہے، اس کے مطابق ہم عمل کر لیں، ہمارے لیے یہی اصل فضیلت کی اور عافیت کی چیز ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کو یہ دیکھا، ہمارے خاندانوں میں یہ ہوتا ہے، یا ہمارے ملکوں میں یہ ہوتا ہے، تو اچھا ٹھیک ہے ہم بھی اس طرح کریں۔ نہیں، جو چیز جتنی ثابت ہے اس کو اسی طرح رکھیں۔ ایک اور بات کہ قبرستان جانے کو ہمارے یہاں بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رات میں نے تلاش کیا، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ کھلی تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، کہاں ہیں؟ تلاش کرتے کرتے میں پہنچی بقیع، پہنچ گئی۔ اس زمانے میں اگر ہم دیکھیں، بقیع حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے سے کافی دور تھا، درمیان میں تو اتنے سارے مکانات اور گلیاں اور کیا کیا آ جاتا تھا، ہمارے بچپن میں اتنا دور لگتا تھا، یعنی بہت دور تو نہیں لیکن فاصلہ تھا۔ تو اس دور میں جبکہ حرم چھوٹا سا، حرم نبوی چھوٹی سی مسجد تھی، اور اتنے سارے حجرے اور چھوٹے چھوٹے مکانات اور گلیاں، تو اچھا خاصا فاصلہ تھا بقیع تک۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بقیع پہنچ گئیں، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرمائے۔ بس یہاں سے اب ہم نے اس کا اہتمام شروع کر دیا کہ 15 شعبان کی جب رات ہوتی ہے، شب برات جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس میں قبرستان جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بکثرت رات میں جایا کرتے تھے بقیع، یعنی کہ صرف 15 کو گئے تھے، یعنی کہ صرف 15ویں رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع تشریف لے گئے تھے. بہت سے کثرت سے ایسا ہوتا تھا کہ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع تشریف لے جاتے تھے قبرستان. اسی وجہ سے تو عائشہ رضی اللہ عنہ تلاش کرنے وہیں گئی. اس لیے میں بتا رہا تھا کہ وہ کافی فاصلہ ہے, یعنی خود بخود اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہیں. وہ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے, آپ کی عادت تھی, تو عائشہ رضی اللہ عنہ بھی تلاش کرنے وہیں پہنچ گئیں. تو ایسا نہیں ہے کہ خاص اس رات میں قبرستان جانا یہ کوئی مسنون عمل ہے. ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اگر کوئی شخص یہ خیال کرتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے تھے, اس نیت سے میں بھی چلا جاؤں سنت پر عمل کرنے کے لیے, تو کوئی حرج نہیں ہے, انشاءاللہ ثواب ملے گا. لیکن یہ خیال رکھتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 15ویں شعبان کی رات میں نہیں, عام طور سے راتوں میں تشریف لے جایا کرتے تھے. پھر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے بہت سے مفاسد ہوتے ہیں, ہمارے ان ملکوں میں تو انشاءاللہ نہیں ہوتے, لیکن ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش اور ان ملکوں میں تو بہت کثرت سے ہوتے ہیں کہ اچھا مرد بھی جا رہے ہیں, عورتیں بھی جا رہے ہیں, اور جا کر کیا کر رہے ہیں, پڑھنا وڑھنا کچھ بھی نہیں. اچھا ٹھیک ہے, اب جا رہے ہیں تو اچھا تفریح بھی ہو رہی ہے, اب پھول خرید رہے ہیں اور قبروں پہ ڈال رہے ہیں, کوئی مسنون اعمال وہاں بھی نہیں ہو رہے, اور وہاں پر پھر قبرستان میں بتیاں بھی اتنی کثرت سے جلائی جا رہی ہیں. یہ سب فضول کام ہیں, ان چیزوں سے بہرحال رکنے کی ضرورت ہے. جو چیز جتنی ثابت ہے ہم اس کو اتنا ہی رکھیں, مقصد ہمارا اپنا شوق پورا کرنا نہ ہو, مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو. اگر یہ چیز ہمارے سامنے ہوگی تو انشاءاللہ یہ احادیث میں جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں. رات شروع ہو گئی, ہم عبادات کا اہتمام کر لیں, مسنون اعمال کا اہتمام کر لیں, دعاؤں کا, تسبیحات کا اہتمام کر لیں. گھر میں فیملی کے افراد آپس میں ماحول بنائیں, مسجد وغیرہ جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, گھر میں ماحول بنانے کی ضرورت ہے کہ گھر کے افراد, بچے بھی دیکھیں کہ اچھے گھر میں عبادت ہو رہی ہے. یہ الحمدللہ بہت سے گھروں میں یہ خوشخبری بہت سے گھر والوں کی طرف سے سننے میں آئی کہ مسجدوں میں جب جماعت بند ہو گئی تھیں, جو کہ اچھی بات نہیں تھی کہ مسجدوں کی جماعتیں بند ہو گئی تھیں جو حالات آئے بیماری وغیرہ کی وجہ سے, تو بہت سے حضرات نے گھروں میں نماز پڑھنا جب شروع کیا تو گھروں میں ایک عبادت کا ماحول بنا, اور اس سے گھر میں عورتوں پر, بچوں پر ایک اچھا اثر ظاہر ہوا. اسی وجہ سے احادیث میں تعلیم یہ ہے کہ فرض نماز تو مسجد میں پڑھی جائے لیکن نوافل گھر جا کر انسان پڑھے تاکہ گھر میں ماحول بنے. تو بہرحال اس رات میں عبادت کا اصل طریقہ تو یہی ہے کہ گھروں میں انسان عبادت کا اہتمام کرے, گھر میں عبادت کا ماحول بنے, اس میں وجہ سے گھر میں بھی خیر و برکت نازل ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کہ صرف گھر میں, گھر سے شیطانی اثرات دور ہوتے ہیں, اور گھر میں من جانب اللہ رحمتوں کا جب نزول ہوگا تو گھر کے دوسرے افراد بھی جو سوئے ہوئے ہیں, جو جاگ رہے ہیں, سب انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور سب کو انشاءاللہ نفع ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی مبارک راتیں ہیں, مبارک ساعتیں ہیں, مبارک اوقات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی ہمیں قدر عطا فرمائے, اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طور پر جس طرح ہمیں استعمال کرنا چاہیے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے استعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما کر اپنی رضا عطا فرما دے. ابھی ہم عبادت کے ذرا اپنے آپ کو عادی بنا لیں, تلاوت وغیرہ کا عادی بنا لیں, تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوگا تو ہم اس وقت تک عبادت کے عادی ہو چکے ہوں گے. گویا ہمیں ایک تیاری کے لیے یہ وقت دیا گیا ہے کہ ذرا رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو, ابھی سے ذرا پریکٹس کر لو, عادت کر لو عبادت, تلاوت, تسبیحات, دعا اور رات وغیرہ کی عبادت کا, کہ جب رمضان آئے تو تمہیں پہلے سے اس کی ایک طرح سے مشق ہو چکی ہو. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اب چونکہ وقت تقریباً ختم ہی ہو گیا تو اس لیے ریاض صالحین انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے.